أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، نوجوانوں، دوستوں، پیارے بچوں، سورہ صافات گزشتہ چار دنوں سے اس کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہم اس کے اختتامی حصے پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے چار دن پہلے بتایا تھا کہ سورہ صافات میں بھی توحید ہی غالب پہلو ہے، وہی مضمون ہے، لیکن یہاں شرک کا ابطال ہے. شرک کی بے حقیقتی اور اس کی حماقت و صفاحت کو واضح کیا گیا. اس سورت کی شروعات ہوئی تھی کہ اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے اور جنات کے بارے میں بھی یہ تصور تھا کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی باتیں وہ جانتے ہیں. اس طرح ان کے دونوں باطل نظریات کی نفی کی گئی اس سورے کی شروعات میں. پھر اس کے بعد حالات کی مناسبت سے موضوع اللہ کے رسول کی تسلی کے لیے آگے بڑھا اور مختلف انبیاء کے واقعات آئے. پھر اب اختتام ہو رہا اس سورت کا اور اسی مضمون کو لیا گیا. اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کا یہ بڑا ہی پیارا انداز ہے کہ اس مضمون کو ذہن کی گرفت میں لانے کے لیے جس مضمون سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اسی مضمون کو پھر دوبارہ لا کر ختم کیا جاتا ہے. جس طرح سے ملائکہ کی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کو اللہ تعالیٰ نے غلط ثابت کیا، پھر وہی مضمون اب شروع ہو رہا ہے. کہا فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون، پوچھو ان لوگوں سے، یہ جو لافزنی کرتے ہیں اور یہ حماقت کی جو باتیں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں، اس کی نسب اس نے اپنے لیے بیٹیوں کو تقرر کیا ہے، اور نعوذ باللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد رکھتا ہے اور اس کے ہاں بھی بیٹیاں پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو ذرا، ان احمقوں سے، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں ہو اور تمہارے لیے بیٹے ہو؟ یہ تمہارا انصاف کیسا ہے اور تمہاری تقسیم بھی کیسی عجیب ہے. تم کو جب یہاں نہیں اور بہت سی جگہ بعض صورت میں یہ بات آئی ہے کہ تم کو جب بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو تمہارے چہروں پر کلونس چھا جاتی ہے، تم غم کا گھونٹ پی کر یہ سوچتے ہو کہ اس بچی کو ام سکھو الا ہون ام تدسو فی التراب، کیا اس بچی کو میں باقی رکھوں ذلت برداشت کیے ہوئے یا اسے مٹی میں دبا دوں. تم یہ سوچتے ہو جب تم کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو تمہارے لیے تو باعث آر ہے اور اللہ کے لیے تم نے لڑکی تجویز کی، تمہارے لیے تو لڑکے چاہیے. کس قسم کے اندھا انصاف تم کرتے ہو؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. جب آدمی کسی چیز کے بارے میں الزام لگائے یا کسی چیز کے بارے میں کہے تو دلیل کے طور پر تین ہی باتیں ہو سکتی ہیں. میں مثلا اگر کہوں کہ اس محلے میں فلاں گھر زید کا ہے، بکر کا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس تین ہی دلیل ہو سکتی ہے. یا تو میں شاہد ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ زید نے اس گھر کو بنایا، میں نے دیکھا ہو، تو میں اپنی شہادت کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اس محلے کا پہلا گھر ہے، دوسرا گھر ہے، اور یہ زید کا گھر ہے، بکر کا گھر ہے، یہ تو میں نے دیکھا ہو شہادت. یا میرے پاس کوئی عقلی دلیل ہو، میں جانتا ہوں زید کا مزاج، زید کا طور طریقہ، زید کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ اسی کا ذوق ہوگا یا اسی کا گھر ہوگا، یا تو عقلی دلیل ہو میرے پاس، یا میرے پاس نقلی دلیل ہو، میں نے ڈاکومنٹ کہیں دیکھا ہو اور وہ پلاٹ فلاں صاحب کے نام سے رجسٹر ہو. یہ تین ہی دلیل ہو سکتی ہیں کسی بات کو آدمی اسوخ کے ساتھ کہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں دلیلوں کا مطالبہ کیا. کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑکیاں ہیں تو پہلی دلیل یہ ہے کہ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، ہم نے جب لڑکیوں کو پیدا کیا اور ہمارے لیے جب لڑکیاں ہوئی ہمارے گھر، تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب لڑکیوں کی پیدائش ہوئی ہمارے گھر؟ تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم نے دیکھا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں پیدا کی ہیں؟ اور اگر اس وقت تم موجود تھے تو لاؤ کوئی دلیل کیا تم شاہد ہو؟ کیا تم موجود تھے اس وقت؟ پہلی دلیل بھی غلط. پھر اللہ نے کہا الا انہم من افکہم لا یقولون ولد اللہ, یہ سب جھوٹے ہیں, من گھڑت بات یہ کہتے ہیں, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, ولد اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد نہیں رکھی. میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اس گروپ میں ہم آگے حوامیم پر گفتگو کریں گے, مختلف حامیم کی صورتیں ہیں, ان حامیم کی صورتوں کی بھی خصوصیت ہے, اور بعض بزرگوں نے کہا کہ ان حامیم صورتوں کو کنڈنس کیا جائے تو سورہ فاتحہ بن جاتی ہے, سوری سورہ اخلاص. سورہ اخلاص میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, نہ اس نے جنا کسی کو اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے, نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا. پہلی بات تو تم موجود نہیں تھے, جب اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹیاں ہوئی ہوں تو موجود ہو تو بتاؤ, اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ جھوٹے ہیں, سخت لافزنی کرنے والے ہیں, یہ افاق ہیں اور یہ سخت نا ہنجار قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ عقلی دلیل ہونی چاہیے, اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہوں تو عقلی دلیل ہو. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے استفل بناتی البنینا مالکم کئی فتح کمون افلا تذکرون, ذرا عقلی دلیل تو یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے, اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے, اپنے خاندان کا نظام چلانے کے لیے تم چاہتے ہو کہ تم کو لڑکے ملے اور لڑکے کاندھا دے کر سارا خاندان کا نظام چلائے, تمہارے کاروبار کو آگے بڑھائے, اور تمہاری جو جائیداد ہے, ملکیت ہے, تم ورثے میں جو چھوڑ جاتے ہو, تمہاری یہ تمنا ہے کہ اگر بیٹے ہوں تو کم از کم اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اب یہ سوچو کہ اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جب تم اتنا چھوٹا سا گھر چلانے کے لیے لڑکوں کے خواہش مند ہو تو تم یہ کیسے تصور کرتے ہو کہ اتنے بڑے کائنات کے نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو منتخب کر لیا ہو. اس میں نعوذ باللہ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہیں بھی لڑکیوں کی تاخیر نہیں کی ہے, ان بےہدا لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ عقل کے مارو, جب تم اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہو گھر کا نظام چلانے کے لیے, کاروبار کا نظام چلانے کے لیے, تو اس سے بدرجہ زیادہ ضرورت مند کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے لڑکے ہونا چاہیے تھا, لڑکیوں کو کیوں اللہ نے منتخب کیا؟ عقلی دلیل بھی تمہاری غلط ہے, عقل میں بھی بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. تیسری بات یہ ہے ام لکم سلطان مبین, یا کوئی لکھی ہوئی کتاب, ریٹرن ڈاکومنٹ اگر تمہارے پاس ہو, دستاویز موجود ہو, کوئی سند اگر لکھی ہوئی ہے تو لے آؤ. تینوں نہیں ہے, اللہ کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں اس وقت تم موجود نہیں تھے, موجود ہو تو بتاؤ, یا عقلی بات بتاؤ کہ صاحب اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے واقعی لڑکیاں چاہیے, جیسے ہم اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہیں, اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے, اپنی کھیتیوں کو چلانے کے لیے. نہیں, عقلی بات بھی نہیں ہے, عقل میں بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور تیسری بات یہ کہ کم از کم لکھی ہوئی دلیل ہو, سند ہو, ڈاکومنٹ ہو, دستاویز ہو, لے آؤ. فاتو بھی کتابی کم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی کتاب, کوئی لکھی ہوئی بات. تو کہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں, یہ لافزنی کرتے ہیں, اور یہ بالکل ہی جو ہے بگڑے ہوئے اور سٹیا ہوئے لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وجعلوا بینہ وبین الجنہ, اس سورت کے آغاز میں بھی یہی بات آئی اب اختتام میں بھی, ایک تو فرشتوں کا بھی کوئی نسب نہیں اللہ کے ساتھ, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کی کوئی شرکت نہیں, اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات میں جنات کو شریک کیا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علم الغیب, عالم الغیب ہے, وہ صرف وہ جانتا ہے غیب کا علم, لیکن مشرکین نے جنات کو بھی اس میں شریک کیا. اور میں نے بتایا کہ صرف مشرکین ہی نہیں, آج کے مسلمان بھی جنات کو اور مختلف عامل حضرات کو اس معاملے میں یہ بات مانتے ہیں کہ وہ علم الغیب رکھتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ تم نے جنات کو خدا کی صفات میں شریک کیا, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا اور جنات کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کیا, اور تم سمجھتے ہو کہ وہ بھی جو ہے علم غیب رکھتے ہیں. کہا مجعلوا بینہم وبین الجنت نسبا, تم نے اللہ کے درمیان اور جن کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا. ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون, جبکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ عذاب کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جانے والے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, آگے ہے, اچھے جنات جو نیک جنات ہوں ان کا معاملہ الگ ہے, ورنہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ ان کو خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور جہنم کی سزا ان کو ہونے والی ہے. تم یہ کیسے حماقت کرتے ہو کہ جنات کا رشتہ تم نے خدا کے ساتھ جوڑ لیا ہے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ تعالیٰ پاک ہے ان ساری بیکار باتوں سے اور ان باتوں سے جو تم بناتے ہو جو کہتے ہو. الا عباد اللہ المخلصین, سارے جنات نہیں پیش کیے جائیں گے عذاب کے لیے, اچھے جنات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اچھا ہوگا. اس کا کہا فَإِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ, تم اور یہ جنات سب مل کر اگر تم انسانوں کو گمراہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے, الا یہ کہ کوئی آدمی جہنم ہی میں جا کر گرنا چاہے تو اس کی بات اور ہے, कोई आदमी बिगड़ा हुआ ही है और आंख बंद कर नहीं बल्कि खुले आंखों ठोकर ही खाना चाहता है तो उसकी बात और है। इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, सिवाय उस बेवकूफ के जो जहन्नम में जाकर ही गिरना चाहता हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई जोर नहीं है। न मुशरिकीन है अरब की जो कियादत है उनके बस में है, न ये जिन्नात के बस में है कि लोगों को गुमराह करें, जबकि हमने रसूलों को भेज दिया, किताबें भेज दी हैं, तो अब गुमराह करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, सिवाय उसके जो जहन्नम में ही जाना पसंद करे। उसके बाद फरिश्तों की बात अल्लाह ताला ने अपनी जबान कही, अब फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जबान से यह बात कहलवा दी गई, वमा मिन्ना इल्ला लहु मकामुम मालूम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जबानी यह बात कही गई कि हमारे हुदूद, हम खुदाई में शरीक तो बहुत दूर की बात, खुदाए ताला की सल्तनत में शरीक और हिस्सेदार तो बहुत दूर की बात, हम तो गुलाम हैं और हमारे हुदूद तय शुदा हैं। गुज़िश्ता साल सूरह फातिर में तफसील से बात आई, बास फरिश्तों को अल्लाह ताला ने 600 पर दिए, बास फरिश्तों को 800 पर दिए, मुख्तलिफ परों के फरिश्तों का जिक्र आया, वो उनकी दर्जा बंदी है, अल्लाह ताला के यहां करीब तक नहीं जा सकते। बास फरिश्तों का एक मुकाम है, बास का और आगे है, गोया के जुरिसडिक्शन है। जिस तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर होता है, उसके ऊपर से असिस्टेंट इंजीनियर होता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, उसके बाद डिविजनल इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर होता है, जैसे जुरिसडिक्शन होते हैं, जैसे हुदूद और दायरेकार होते हैं, तो यहां कहा गया लहू मकामुम मालूम। हर फरिश्ते का एक जुरिसडिक्शन है, एक एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उसका एक मुकाम है, उससे आगे वो पर मार नहीं सकता, उससे आगे बढ़कर काम नहीं कर सकता, कुजा के वो खुदाई में शरीक हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, वइन्ना लनहनु साफुन, हम तो सफ बस्ता खड़े रहने वाले गुलाम हैं। यही बात सूरह के आगाज में भी आ गई कि हम अल्लाह ताला के यहां आजीज बंदे हैं और सफ दर सफ खड़े रहते हैं। वइन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, और अल्लाह ताला की हमद तस्बीह बयान करने वाले, हम उसके आगे नमाज पढ़ने वाले, हम उसके आगे जिक्र तिलावत करने वाले, हम तो अल्लाह ताला के आजीज बंदे हैं, उसके कारिंदे हैं, उसके काम वाले हैं, हमारा खुदाई के साथ क्या शरीक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जबान से भी ये बात कहलवा दी गई। यहां एक चैप्टर खत्म हो गया, गोया कि सूरत खत्म हुई। अब सूरत का एक छोटा सा हिस्सा है अल्लाह के रसूल को तसल्ली का मजमून। उसमें एक बात यह है कि ये झूठे जो मक्कार थे, कुरैश की जो कियादत थी, कुरैश के जो सरदार थे, वो कहा करते थे जब कभी भी कौमों का जिक्र आता तो कहते कि ये कौमें तबाह हुई, कौम लूत तबाह हो गई, कौम मदियन तबाह हो गई, अगर हमारे पास रसूल आते, हमारे पास किताबें आती तो उन कौमों से बेहतर हम अमल करके बताते। ये हमेशा इस तरह से लोग कहते हैं। आज भी हमारी हुकूमतों में देखिए, जिसे पावर नहीं है, जिसे हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं है, वो बहुत बड़ी लाभदनी करेगा, वो बड़े बड़े दावे करेगा। जो छोटे लोग होते हैं वो बड़े दावे करते हैं, जो झूठे लोग होते हैं वो अपने झूठ को छुपाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब उनको भी हुकूमत दी जाती है, उनके हाथ में भी बागडोर संभाल दी जाती है, तो पुराने नालायकों से ज्यादा नालायक साबित होते हैं, पुराने चोरों से ज्यादा बड़े चोर साबित होते हैं, सबसे बड़े खाइन साबित होते हैं, और पुरानी पार्टियों में जो इनडिसिप्लिन होता है उससे बढ़कर इनडिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। ये दुनिया में आम बात है। अल्लाह ताला ने इस नफ्सियात पर जर्ब लगाई, छोटे लोग बड़े दावे करते और झूठे लोग अपने झूठ को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका जिक्र किया। वह इन कानू लयकूलूना लव अन्ना इंदना दिक्रम मिनल अव्वलीन, ये कहा करते हैं कुरैश के लोग, अरब के लोग, कि अगर हमारे पास भी कोई नसीहत की किताब आती तो गुज़िश्ता कौमें जो तबाह हुई उनकी तरह हम नहीं होते थे, हम अच्छे लोग बनते थे। लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, हम मुखलिस बंदे, नेक बंदे बनकर दिखाते थे, लेकिन अल्लाह ने कहा फकफरू भी, जब किताब आ गई, नसीहत आ गई, तो इनकार कर दिया इन्होंने। पहले तो कहा करते थे कि अगर हमारे पास रसूल आता, हमारे दरमियान भी कोई किताब आती तो हम नेक बंदे, जब रसूल आ गया, किताब आ गई, तो इन्होंने इनकार कर दिया। फसौफ़ यालमून, अब इनको अनकरीब मालूम हो जाएगा, इन्होंने जो लाफजनी की, जो झूठी बात कही, जो झूठे दावे किए, अब इनको अनकरीब मालूम हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला की सुन्नत का इयादा, अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत का जिक्र किया, अपना प्रिंसिपल बताया कि वलकत सबकत कलिमतुना लिबादिन अल-मुरसलीन, अल्लाह के जितने रसूल दुनिया में आए उनके बारे में हमारी एक सुन्नत है और वो सच्ची साबित होकर रहेगी, हमारा फैसला साबित है, वो ये है कि इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, अंबिया जरूर कामयाब होंगे, उनकी मदद की जाएगी, दुनिया में वही गालिब होंगे। ये गोया के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली का मजमून है, गुज़िश्ता सूरत में भी, आइंदा सूरतों में भी। और मैं आपको ये बताते चलूं कि पहले तो इन सूरतों में हल्के अंदाज में अल्लाह के रसूल को तसल्ली है, गलबे की बिशारत हल्के अंदाज से, आगे बढ़ने के साथ साथ पूरे यकीन के साथ बात कही गई, और सूरह फतह में पहुंचकर فتح کی خوشخبری سنا دی گئی، کامیابی کی خوشخبری سنا دی گئی، گویا کہ تھوڑا تھوڑا سا کھولا گیا، اوپن کیا گیا. یہاں کہا گیا کہ ہماری یہ سنت ہے، ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں. وَإِن جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہماری پارٹی ہی غالب ہو کر رہے گی، رسولوں کی پارٹی غالب ہو کر رہے گی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ، اے پیارے رسول، ان لوگوں سے کچھ دنوں کے لیے صرف نظر کر لیجئے، کچھ دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیجئے، یہ بات کو نہیں ماننے والے ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجئے. جو سرداران قریش تھے ان کے بارے میں کہا گیا، عام لوگوں کے بارے میں نہیں. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، انتظار کیجئے، ایک فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے، تمہارے حق میں بھی اچھا فیصلہ ہوگا اور ان کے حق میں برا فیصلہ ہوگا، اس کا انتظار کریں. اور أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب عذاب ہمارا آ دھمکے گا ان کے سہنوں میں. قرآن کا انداز بھی بڑا پیارا ہے، کہا ان کے گھروں کے سہنوں میں جب ہمارا عذاب آ کر دھمکے گا ان کے سہنوں میں، ان کے میدانوں میں، تو ان کے لیے غارت گر ثابت ہوگا. صباح المنذرین کا مطلب ہے جب ہمارا عذاب آئے گا تو ایسا عذاب نہیں کہ آیا اور چھو کر چلا گیا، نہیں، یہ عذاب آئے گا تو عذاب و مقیم ہے، ڈیرے ڈال کر بیٹھ جائے گا، اور جب تک کہ قوم کو جڑ اور پیڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینکے، بیخ و بن سے قوم کو تباہ نہ کر دے، تب تک یہ عذاب نہیں جائے گا. انتظار کیجئے، اگر یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ہمارا عذاب جو غارت گر عذاب ہوگا وہ ان کی سہنوں میں اترے گا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ، صرف نظر کیجئے، درگزر کیجئے، ان کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس مت لیجئے، آپ بہت زیادہ کبیدہ خاطر نہ ہوئیے، آپ اطمینان کے ساتھ کام کرتے جائیے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ انتظار کریں، یہ لوگ بھی انتظار کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے پروردگار، جو عزت والا، اقتدار والا، اور ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں. وسلام علی المرسلین، جتنے انبیاء کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر، ہر جگہ بھی ایک نبی کا ذکر کے بعد سلامتی، اور اختتام پر بھی اللہ نے کہا کہ وسلام علی المرسلین، اللہ کے جتنے رسول ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو. والحمدللہ رب العالمین، آخرکار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے، اور حمد کا سزاوار رب العالمین ہی ہے. اس پر یہ سورت ختم ہوئی. یہ جو آخر کی جو تین آیتیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، ان تین آیتوں کے بارے میں حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب کبھی بھی کسی مجلس کا اختتام ہو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. تو مجلس کا اختتام ہو، تقریر کا اختتام ہو، جمعہ کے خطبے کا اختتام ہو، اکثر ہمارے علماء کرام اس دعا کو پڑھتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ اس پر سورہ صافات ختم ہوئی. اب ہم ایک نئی سورت شروع کریں گے، سورہ سعد. لیکن آپ کو لگے گا کہ مضمون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، حالانکہ سورت دوسری سورت میں ہم آ گئے ہیں لیکن وہی مضمون چل رہا ہے. سورہ سعد جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے. مختلف روایتیں ہیں، زیادہ مناسب روایت اور زیادہ معقول بات یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آ چکے تھے. اس وقت سرداران قریش کو بڑی پریشانی یہ لاحق تھی کہ یہ کلام اور یہ میسج، یہ پیغام پھیلتا جا رہا ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے. لاکھ کوشش لوگوں نے کی، لاکھ الزامات تراشی کی، لاکھ فتوے صادر کیے، لاکھ انہوں نے جتن کیے، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک پھیلتی جا رہی ہے، یہ نظریہ پھیلتا جا رہا ہے، اور حضور کی قیادت میں اس مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس سے بڑی پریشانی ہوئی. کیوں؟ ایک تو اس تحریک کی قیادت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کر رہے تھے، پھر آپ کے دائیں بازو جو تھے، آپ کے رائٹ ہینڈ جو ساتھی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مکے کا بچہ کہہ سکتا تھا کہ وہ صدیق ہیں. اور اس کے بعد اس پوری ریاست میں، اس پورے مکے کی سرزمین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر آدمی کوئی نہیں تھا، وہ بھی اب اسلام قبول کر چکے. تو ان سرداران قریش کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اسلام پھیل رہا ہے، یہ دعوت پھیل رہی ہے. تو جب بھی کوئی دعوت پھیلتی ہے، حاسدین کے پیٹ میں آگ لگتی ہے، اور وہ اس کو روکنے کی بہت سے جتن کرتے ہیں، لیکن ساری چیزیں ان کی ناکام ہوتی ہیں. اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ ابو طالب کے پاس گئے، عبد المطلق کے پاس گئے، ان کے جو دادا تھے، جا کر کہا جو بڑے بڑے سردار تھے, امیہ بن قلف, ابو جہل, ابو سفیان اور شائبہ, اتبا, ربیعہ اور فلاں جو بڑے بڑے سردار تھے, 20-25 لوگوں کا ایک وفد گیا اور عبد المطلب سے جا کر انہوں نے ملاقات کی. جا کر کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے ہمارے شہر کے اندر ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے اور گھر گھر کے اندر اس نے جدائی پیدا کر دی, باپ بیٹے کے اندر جدائی پیدا کر دی, بھائی بھائی کے اندر جدائی پیدا کر دی, میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. وہ ایک عجیب نظریہ پیش کرتا ہے, آپ اس سے ذرا کہیے کہ شہر کے اندر یہ جو فتنہ برپا کر دیا گیا ہے اس سے وہ رک جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کرے, ہم اپنے خدا کی عبادت کریں گے. وہ ہمارے خدا کے بارے میں گالی نہ دے, ہم اس کے خدا کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پوتے سے کو نصیحت کریں تاکہ وہ آگے جو ہے بڑھ کر گویا کہ ہمارے خداؤں کی جو ہے انکار نہ کرے, ہمارے خداؤں کے بارے میں کچھ نہ کہے. معاف کرنا, چچا ہی ابو طالب عبد المطلب نے, تو چچا نے بلا کر کہا, حضرت ابو طالب نے بلا کر کہا بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیٹے دیکھو میرے پاس شکایت آئی ہے تمہارے بارے میں کہ تم جو ہے جو دعوت پھیلا رہے اس کے نتیجے میں مکے کے گھر گھر کے اندر فتنہ برپا ہو گیا, تم اسے روک لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 25 یا 27 سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے کہا کہ دیکھو میں جو کلمہ پیش کرتا ہوں وہ ایک کلمہ ایسا ہے, اگر تم اسے قبول کرو تو سارے عرب کے تم حکمران بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا باج گزار بن جائے گا, ساری دنیا پر تم حکومت اور قیادت کر سکو گے. تو وہ 25 سردار جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کیا ہے تمہارا کلمہ, تو انہوں نے کہا میں ایک ہی کلمہ پیش کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو اگر قبول کرو گے تو تمہارا جو ہے فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا فائدہ, اور دنیا میں تم کو حکمرانی بھی ملے گی. جب انہوں نے کہا تو وہ سب لوگ واک آؤٹ کر گئے, فرسٹریٹ ہو گئے, بہت ناراض ہوئے, جھنجلا کر اٹھے اس مجلس سے اور وہ باتیں بک کر چلے گئے جس کا ذکر اس سورت کی شروعات میں ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف اور دعوت کے خلاف بہت سی باتیں بنائی, اسی مجلس میں بنائی اور باہر نکل گئے, واک آؤٹ کر دیا. اسی کا ذکر اس سورت کے اندر آ رہا ہے اور یہی موضوع ہے. توحید کی دعوت سے ان کو چڑ تھی, پرخاش تھی. صاد والقرآن ذی الذکر, صاد جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے, یہ حرف مقطع ہے اور اس پر بہت سی تفصیلی گفتگو گزشتہ سال بھی ہوئی اور آج سے 8-9 سال پہلے بھی ہوئی. والقرآن ذی الذکر, قرآن کی قسم, یہ نصیحت والا کلام ہے. قرآن نصیحت کا کلام ہے, قرآن یاد دہانی کا کلام ہے, قرآن یاد دہانی کراتا ہے. اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی کہ انسان کی فطرت کے اندر جو باتیں ہیں اس کو یاد کراتا ہے قرآن. فطرت میں بہت سی باتیں اللہ نے رکھی, یہ خدا کا تصور فطرت کے اندر ہے, اخلاق کا تصور فطرت کے اندر ہے, آخرت ہو تبھی انسان اخلاق پر چل سکتا ہے, یہ فطرت کے اندر موجود ہے. ان ساری باتوں کو یاد دلاتا ہے قرآن. والقرآن ذی الذکر, قرآن کی قسم, یہ نصیحت والا کلام ہے, یہ نصیحت سے پر کلام ہے. اسی طرح قرآن جو ہے, جو گم گشتہ کتابیں ہیں تورات, زبور, انجیل, اس کی تعلیمات کو لوگوں نے بھلا دیا, تو اس قرآن کا احسان ہے کہ آ کر اس نے یاد دلایا. ان ساری تحریف شدہ کتابوں میں جو سبق گم ہو گئے تھے اسے یاد دلایا. پھر اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کتاب نے کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو بتا کر لوگوں کو نصیحت کی اور لوگوں کو ذکر کیا. اسی طرح یہ آخرت کو یاد دلانے والا کلام ہے. یہ قرآن مجید ذکر ہے, نصیحت سے پورا ہے یہ قرآن مجید. بلی الذین کفروا, یہ قرآن تو نصیحت ہے, لوگوں کو یاد دلاتا ہے, ان کے انجام کو یاد دلاتا ہے, ان کے لیے بھلائیوں کو یاد دلاتا ہے, ان کی خرابیوں سے آگاہ کرتا ہے, یاد دلانے والا کلام. لیکن یہ کفار ہیں, یہ مکے کے سرداران ہیں جو اللہ کے رسول کی بات کو اور قرآن کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اب یہاں شروع ہوا ہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, یہاں سے ان پر تبصرہ ہے. وہ جو 25 یا 27 سرداران جو موجود تھے ابو طالب کے ہاں, ان کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی کھوٹ نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی نہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی اس لیے وہ پریشانی نہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, دراصل یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں سرداران قریش جو ضد کے اندر مبتلا ہیں, تکبر کے اندر مبتلا ہیں, سخت جہالت کے اندر مبتلا ہیں. فی عزت و شقاق قرآن نے لفظ استعمال کیا, یعنی انتہائی تکبر اور انتہائی ضد کے اندر ہی مبتلا ہیں. بات کو سمجھنے کے لیے ان کے ذہن کھلے نہیں. ایک آدمی اگر کھلے ذہن سے بات سمجھنا چاہتا ہو تو اپنے سامنے بیٹھ کر ڈائلاگ کر سکتا ہے, جب آدمی سننا ہی نہ چاہے تو صرف الزامات تراشتا رہے گا, صرف فتوے داغتا رہے گا, صرف بکواس کرتا رہے گا لیکن بات کو نہیں مانے گا. تو یہ کفار و مشرکین کے سرداران تھے جو اللہ کے رسول کے بارے میں ہنگامہ برپا کر رکھے تھے اور ایک سے ایک بات بنا کر پورے معاشرے کے اندر عام کر رکھے تھے. اس کا ذکر آ رہا ہے آگے. تو اللہ نے کہا کہ اس کلام کے اندر کوئی نقص نہیں, رسول کے اندر کوئی نقص نہیں, بل للذین کفروا فی عزت و شقاق, یہ لوگ ہیں جو سخت نخوت کے اندر مبتلا ہیں, سخت جھنجھلاہٹ کے اندر اور ضد کے اندر مبتلا ہیں, اس وجہ سے یہ میں نہیں ماننا چاہتے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص, کہا کہ کتنی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے, یہ کون ہے ہمارے سامنے, ان کا کیا حساب کتاب, یہ سرداران قریش ہیں یا دور جدید کے جتنے جو فرعون ہیں نمرود ہیں جو اسلام کے خلاف اکڑتے ہیں. تو سب کے بارے میں قرآن کا یہ حکم ہے کہ ہم نے بہت سی قوموں کو اٹھا کر پھینک مارا, دے مارا ان کو, ہمارے سامنے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. اور جب وہ آئے گا عذاب تو یہ چیخیں گے چلائیں گے جزا فضا کریں گے لیکن ان کی فریاد کوئی نہیں سنے گا. جب اللہ تعالیٰ دبوچے گا اس وقت ہی چلائیں گے, جس طرح سے بکرا کو ذبح کیا جاتا ہے تو چیختا ہے, تو اس طرح سے جب ان پر آفت آئے گی اللہ تعالیٰ ان کو دبوچے گا تو یہ چلائیں گے لیکن ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد انہوں نے جو اعتراضات داغے اللہ کے رسول کے خلاف, جو فتوے انہوں نے جاری کیے معاشرے کے اندر, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات تراشے, اس کا ذکر 1, 2, 3, 4, 5, 6 نمبر آ رہا ہے. نمبر ایک یہ ہے کہ واجب ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. سب سے پہلی بات تو ان کو تعجب یہ ہے کہ انہی میں سے ایک منذر کیوں آ گیا, انہی میں سے انہی کے قوم میں سے ایک رسول کو اللہ تعالی نے کیوں اٹھا دیا. کمبختوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر رسول کہیں آسمان سے اتر جاتا, کسی پہاڑ سے نازل ہو جاتا تو تعجب کی بات تھی, یہ تو انہی کے معاشرے کا آدمی ہے جو ان کو صحیح راہ دکھاتا ہے, اس پر کیا تعجب کی بات ہے. یہ ہندو قوم کا بھی یہی معاملہ ہے, میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ مختلف قومیں مختلف باب میں گمراہ ہوئی. عیسائی قوم توحید کے باب میں گمراہ ہوئی ہے. عیسائی قوم کے ہاں باقی چیزیں ٹھیک ہیں کسی حد تک, لیکن توحید کے باب میں انہوں نے سخت غلطی کی اور وہ گمراہ ہوئے. یہود قوم وہ قوم ہے جو آخرت کے باب میں جنہوں نے غلطی کی اور وہ سخت گمراہ ہوئے, آخرت کو نہیں مانتے تھے اور آخرت ہے بھی تو صرف ان کے لیے ہے, باقی ساری قوموں کے لیے آخرت نہیں ہے. لیکن ہندو وہ قوم ہے جو رسالت کے باب میں گمراہ ہوئی, ان کو رسول کا تصور ہی سمجھ میں نہیں آتا, اوتار تو ان کو سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ یہ کتنی نامعقول بات ہے کہ خدا دنیا میں اوتار کی شکل میں آئے اور اچھے اعمال کر کے بتائے تو کون سا کمال ہوا. یہ خدا اگر کوئی انسان کی شکل اختیار کر کے آئے, کھائے نہیں پیئے نہیں, لڑکیوں سے نظر بازی نہ کرے, برائی نہ کرے, شراب نہ پیئے, تو وہ کون سا کمال ہو گیا. وہ تو خدا ہے, انسانی جبلت اور فطرت نہیں ہے. تو یہ تو عجیب بات ہے کہ خدا اوتار بن کر آئے. عجیب بات یہ نہیں ہے کہ رسول انسانوں میں ہی سے اٹھا دیا جائے, یہ عجیب بات نہیں ہے. تو مشرکین سے کہا گیا کہ تم کو عجیب لگتا ہے کہ تمہارے ہی درمیان سے ایک انسان برپا ہوا جو رسالت کا کام انجام دیتا ہے, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں, لیکن ان کو یہ بات عجیب تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا الزام نمبر یہ کہ ہے کہ ھذا ساحر, یہ شخص جادوگر ہے. اور جادوگر سے مراد وہ نہیں ہے جو فٹ پاتھ پر مختلف جادو کے کمال بتا کر لوگ جو پیسے بٹورتے ہیں, ان معنوں میں نہیں کہتے تھے. کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے, اس کی زبان میں ایسی جادو ہے اور ایسی تاثیر ہے کہ جو بھی اس کا کلام سنتا ہے اس کا گرویدا ہو جاتا ہے. اس کلام کے اندر تاثیر ہے, یہ جادوگر ہے, اس کا کلام جادو کا کلام ہے, جو بھی اس کا کلام سنا اس کی جادو میں آ گیا اور وہ اس کا ہو گیا. تو اللہ کے رسول پر پہلا الزام یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ جادوگر تھے, وہ اپنے جادو سے لوگوں کو قریب کرتے تھے. نمبر دو کذاب, یہ اللہ کے رسول جھوٹے ہیں, لافزن ہیں, لپاٹیاں ہیں, ان کو اللہ نے رسول نہیں بنایا, یہ اپنے طور سے اپنے زام میں کہتا ہے یہ شخص کہ یہ رسول ہے. یہ دوسرا الزام اللہ کے رسول پر تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اپنے دعوے میں, نعوذ باللہ. نمبر تین یہ ہے کہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہا کہ اجعل آلہتن الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. اس شخص کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے یہ خدا یہ تصور کرتا ہے اور یہ خدا کی یہ دعوت دیتا ہے, یہ ہمارے پیر, یہ ہمارے بزرگ, یہ ہمارے اولیاء, یہ ہمارے جو ہے دعائیں سننے والے, منتیں اور مرادیں پوری کرنے والے, یہ اللہ کے لاڈیلے, یہ پیارے جن کا ہم نے بت بنا کر رکھا, جن کی ہم عبادت کرتے ہیں, جن کے خبروں کے پاس ہم جاتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں, یہ دنیا ہے جو ان کو مانتی ہے. اور واقعات سناتے تھے, فلاں بچہ جن کے ہاں نہیں تھا فلاں کے پاس گئے اور بچہ ہو گیا, فلاں کے پاس فلاں ہو گیا, یہ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے. تو یہ اس قوم کے درمیان کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو قوم کے بڑے سرداروں کی مخالفت کرتا ہے, ہمارے اللہ کے جو لاڈیلے ہیں اولیاء اللہ ہیں. ہماری زبان میں اولیاء اللہ, ان کی زبان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لاڈیلے, اللہ کے پیارے, جو اوتار تھے یا جو بت وہ بنا کر رکھے تھے. کہا کہ یہ ان بتوں کی توہین کرتا ہے, یہ ان بزرگوں کو نہیں مانتا, یہ ان لاڈیلوں کے کرامتوں کو تسلیم نہیں کرتا, یہ شخص ایک خدا کو مانتا ہے. اگر ایک خدا ہو تو یہ سارے بزرگوں کا کمال کیا ہے, ان سارے بزرگوں کے کمال سے دنیا میں کتنا فائدہ ہوا. تو یہ تیسرا الزام آپ پر لگاتے تھے کہ یہ بزرگوں کی توہین کرنے والا شخص ہے. نمبر تین. نمبر چار یہ ہے, یہ ان کا فرسٹریشن اب ظاہر ہوتا ہے. ون تلا خل ملا انیمشو وسبیرو الحتم, واک آؤٹ کر دیا انہوں نے. کوئی بھی واک آؤٹ کرتا ہے, ہمارے پارلیمنٹ میں تو بہت عام ہے واک آؤٹ کرنا, اسمبلی میں بہت عام ہے, میٹنگوں میں عام ہے واک آؤٹ کرنا. واک آؤٹ کرنے کی نفسیات یہ ہے کہ آدمی شکست خوردہ ہے, وہ ہار چکا ہے لیکن ہار تسلیم نہیں کرنا چاہتا, وہی آدمی واک آؤٹ کرتا ہے. واک آؤٹ وہ آدمی کرتا ہے جو فرسٹریٹڈ ہو, جو آدمی اپنے اوسان پر جسے کنٹرول ہو, اپنی فکر پر جسے کنٹرول ہو, اپنے خیالات پر جسے یقین ہو, وہ آدمی واک آؤٹ نہیں کرتا, بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے اکراس دا ٹیبل. لیکن جسے شکست تسلیم کرنے سے بھی شرماتی ہو اور فرسٹریٹڈ ہو, وہ آدمی واک آؤٹ کرتا ہے. ون تلخا, کہا کہ نکلو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے نکلو. پہلے اللہ کے رسول نے جب کہا کہ میں ایک کلمہ پیش کرتا ہوں تو انہوں نے یہ تین الزامات ظاہر کیے, اور تین آگے الزامات, یہ جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے, یہ ساحر ہے, اور یہ وہ شخص ہے جو بزرگوں کی توہین کرتا ہے. یہ تین الزامات ہیں, اور کہا کہ ون تلخا, چلو نکلو یہاں سے, واک آؤٹ کرو. اس کے بعد یہ ہے کہ وسبرو, اپنے بتوں کی عبادت پر جم جاؤ. ہمارے ان بتوں کی عبادتوں پر ہم سب کو جم جانا چاہیے, اور یہی ہمارے دیوی اور دیوتا ہیں. جس طرح سے آج ہندوتوا کے لوگ مسلمانوں کے خلاف اپنے عوام کو جمع کرنے کے لیے, یہی ہے کہ رامائن اور مہابھارت کے سیریل بتا بتا کر لوگوں کے اندر ان کی عظمت کو بڑھانا, ان کو گلوریفائی کرنا, اور مختلف جو اوتار اور دیوتا اور دیویاں اور چڑیل اور کن کن قسم کو لوگ بتاتے ہیں, ان سب کی عظمتوں کو بتایا جاتا, گلوریفائی کیا جاتا, اور قوم کو جمانے کی کوشش کی جاتی. ان ہادا لشیئن یراد, چوتھا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ یہ شخص رسالہ, توحید, آخرت, یہ سب بیکار بات ہے, اصل میں دال میں کچھ کالا ہے. یہ شخص یہ ساری باتیں اس لیے کرتا ہے کہ یہ چودراہٹ چاہتا ہے, یہ معاشرے پر رول کرنا چاہتا ہے, معاشرے پر بڑھائی چاہتا ہے, معاشرے پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے, یہ شخص خام وخا رسول کہتا ہے, اپنے آپ کو کلام کو سناتا ہے, ادھر ادھر کی باتوں کو لا کر, یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. ان ہذا لشیئن یراد, اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ایک کار فرمائی نیت اس کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چوتھا الزام تھا کہ آپ گویا کہ اپنی قیادت اور سیادت کا جادو چلانا چاہتے تھے. اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ ان ہذا الا اختلاف. یہ جو رسول جو باتیں کہتا ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے تو نہیں سنا کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے, مرنے کے بعد ہم اٹھائے بھی جائیں گے, یہ ساری باتیں ہم نے تو اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے نہیں سنا. تو کیا وہ بے وقوف تھے؟ کیا یہی ایک شخص ہے جسے عقل مند ہے, جسے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ یہ گویا کہ عوام کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے. ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ, ہم اپنے بزرگوں سے, اپنے گزرے ہوئے بزرگوں سے ہم نے ایسی بات نہیں سنی جو یہ شخص سناتا ہے. تو کیا نعوذ باللہ ہمارے وہ بزرگ بے وقوف تھے, اور یہی شخص ایک دانا ہے, فرزانہ ہے اور سمجھدار آدمی ہے؟ اللہ کے رسول پر یہ چوتھا الزام لگاتے تھے. اسی الزام کو جو پچھلے گزر چکا ہے اس کو دہراتے تھے. اس کے بعد ان ہذا الا اختلاق, یہ اصل میں من گھڑت بات ہے, یہ اپنے من کی گھڑک کر سناتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتا ہے. ان ہذا الا اختلاق, یہ پانچواں الزام آپ پر تھا کہ یہ من گھڑت باتیں سناتے ہیں. اور چھٹا الزام یہ ہے کہ انزل علیہ ذکر من بیننا, کیا رسول بنانے کے لیے یہی ایک شخص موجود تھا؟ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ طائف اور قریش مکے کے لوگوں کو الزام تھا کہ پوری عرب کی دنیا میں یہی لوگ اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں, اور اگر رسول آنا تھا تو انہی دو قوم کے اندر, انہی دو بستیوں کے لوگوں کے اندر آنا تھا, اور شیخ ابن شیخ اور رئیس ابن رئیس میں سے کوئی کسی کو نبی مقرر کرنا تھا. لیکن محمد تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خلاش آدمی ہے, وہ ناتوان آدمی ہے, وہ کمزور آدمی ہے, اس کو اگر اللہ نے رسول بنایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اگر بنانا تھا تو کسی آدمی کو جو اہل دولت ہو, اہل ثروت ہو, اہل قیادت ہو, اس کو رسول بنانا چاہیے تھا. یہ جہالت کی بات قدیم زمانے میں بھی اور آج بھی ہے. جو لوگ جن کو تھوڑی سی جو حکومت, تھوڑی سی قیادت, تھوڑی سی دولت مل جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں علم و تقویٰ میں بھی وہی بڑے ہوئے ہیں, طہارت اور پاکیزگی میں بھی وہی بڑے ہوئے ہیں, فکر اور خیالات میں بھی وہی بڑے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں لوگ غلطی سے. قرآن نے اس پر ضرب لگایا, کہا کہ اگر تم قریش کے بڑے لوگ ہو اور طائف کے بڑے بڑے رئیس اتنے رئیس ہو تو کیا بات ہے, لیکن ہم جس کو رسول بنانا چاہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی چھٹی بات یہ کہتے تھے کہ رسول بننے کے قابل تو یہ آدمی ہے ہی نہیں, یہ خلاش ہے, یہ تنگ دست آدمی ہے, یہ محتاج ہے, یہ غریب ہے, اور اس کا نہ باپ نہ دادا نہ آگے پیچھے کوئی چیز ہے, یہ تو یتیم و یسیر آدمی ہے, اس کو کیسے رسول ہم تسلیم کریں گے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی باتیں وہ عرض کرتے تھے. اللہ نے ایک جواب دیا, بڑا پیارا جواب. اللہ نے کہا یہ ساری باتیں کہیں گے, یہ سارے الزامات یہ تراشیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مست زندگی بسر کرتے ہیں. بل لما یذوق عذاب, جب جوتیاں پڑیں گی تب ان کو سمجھ میں آئے گا. جب ہمارا عذاب کا مزہ یہ چکھیں گے, جب تازیانہ برسے گا, جب ڈنڈا ہمارا برسے گا, جب کوڑے یہ کھائیں گے, تب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا چیز ہے, تب ان کو سمجھ میں آئے گا. جواب ایک ہی جواب ہے, بہت چھوٹی سی آیت, سمپل جواب, لیکن کرخت جواب اللہ تعالی نے دیا. بل لما یذوق عذاب, نہیں یہ ساری باتیں عرض کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالی کی جوتیاں اگر پڑھیں, اللہ کا عذاب آئے تو یہ ساری باتیں سمجھ لیں گے. پھر اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہوتے ہو کہ رسالت کسے دی جائے اس کو طے کرنے کے لیے تم کہاں سے ذمہ دار بن گئے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربی کا العزیز الوہاب, وہ خدا جو عزیز ہے, مقتدر ہے, بخشنے والا ہے, اس کے خزانے کی کنجیاں کیا اللہ تعالی نے خود تمہارے ہاتھوں پکڑوا دی ہیں؟ کیا تمہارے ہاتھوں میں اللہ تعالی نے کنجیاں دے دی ہیں؟ بانٹو جسے چاہو, بانٹتے رہو. تو کائنات کے خزانے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم اتنے بخیل ہوتے کہ کسی کو پانی تک نہیں دیتے؟ رسالت تو دور کی بات ہے. تو کیا اللہ تعالی نے خزانے تمہارے حوالے کر دیے ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, آسمان و زمین کی ملکیت کیا تمہاری اب ہو چکی ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب, اگر تم چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہ بنے تو آسمان پر چڑھو اور خدا تعالی جو فیصلہ صادر کر رہا ہے اس کو روک کر تو دیکھو, کوشش کرو, تم اپنی سی کوشش کر لو کہ چڑھو آسمان میں اور جو فیصلہ صادر ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو, نہیں ہوگا. کہا جندم ما ہنالک محزوم من العذاب, یہ وہ لوگ ہیں جو اسی بستی میں شکست کھانے والے ہیں, یہ وہ قوم ہے جو بری طرح سے شکست کھائے گی. پھر اللہ نے کہا کہ ان کو شکست دینا, ان کو جو ہے عذاب نازل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو اٹھا کر پھینک دیا. کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. فرعون کو, قوم نوح کو, قوم عاد کو, فرعون جو میخوں والا فرعون, یعنی بڑے بڑے ٹینٹس والا, میخوں سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے ٹینٹس لگاتا تھا, ٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ لشکر والا فرعون, اس کی فوجی چھاونی کا ذکر کیا تو بہت بڑی چھاونی, بہت بڑے لشکر والا فرعون. ہم نے قوم نوح کو ختم کیا, قوم عاد کو ختم کیا, فرعون کو ہم نے ختم کیا, قوم ثمود کو ہم نے ختم کیا, قوم لوط کو ہم نے ختم کیا, اور قوم مدین کو, اصحاب الائکہ کا مطلب قوم مدین, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, ہم نے ان سب قوموں کو ختم کر دیا. یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے, بڑی شیخی بگارتے تھے, اپنے زمانے کے یہ بڑے لوگ تھے, لیکن ان سب کا ملیا میٹ ہو گیا, نیست و نابود ان کو کر دیا گیا. ان سب کا جرم ایک تھا اور قریش کا بھی جرم ایک ہی ہے, ان کلو الا کذب الرسل, سب نے رسولوں کو جھٹلایا, اور یہ بھی اگر جھٹلاتے ہیں تو فحق کا عقاب, ہمارا فیصلہ چسپاں ہو کر رہے گا, ہمارا عذاب ان پر آئے گا. और हमारा अजाब लाने के लिए हमको बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी मशीनरी सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। वमा यंदुरु हाउलाई इल्ला सैहतु वाहिदा, बस एक चीख चाहिए, एक झिड़की चाहिए, एक डांट, उसके बाद वक्फे की भी जरूरत नहीं, पूरे के पूरे लोग खत्म हो जाएंगे। माला हमिन फवाख, कोई वक्फा नहीं चाहिए, बस एक हमारी चीख, एक डांट और एक धमाका काफी है, पूरी कौम को खत्म करके रख दें। उस पर ये लोग कहते थे वकालो रब्बना अज्जिल लना खित्तना, ये जंगे बदर में ये दुआ की थी अबू जहल ने। अबू जहल ने कहा कि परवरदिगार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और हमने उनको झुटलाया है तो हम पर अजाब भेज दें, कियामत का अजाब बहुत दूर है, अभी अजाब नाजिल करते, हम तो समझते हैं कि मोहम्मद झूठा है, अगर ये सच्चे हैं हम झूठे हैं तो हम पर अजाब नाजिल कर। कितनी दीदा दिलेरी और कितनी जसारत कि अल्लाह से अजाब का मुतालिबा करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि वकालू रब्बना अज्जिल लना कितना कबला यौम हिसाब इस बिर अलामा यकुलून, अल्लाह ने कहा कि ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचाते हैं लेकिन इनके कहने पर अजाब नहीं नाजिल करेंगे, हमारा एक प्लानिंग है, हमारा एक प्रोग्राम है, हमारी एक मनसूबा बन गई, उसके मुताबिक ही हम काम करेंगे, लेकिन तब तक आप इस बिर अलामा यकुलून, जो कुछ ये बातें बना रहे हैं उस पर आप सब्र कीजिए, जमे रहिए, इनकी बातों से आप मुश्ताइल ना हो जाइए। ये हर जमाने के दाई ग्रोह के लिए इसमें बड़ा पैगाम है कि जब भी दावत का काम लेकर उठेंगे, अपनों से और गैरों से इल्जामात तराशी होगी, दिल आजारियां होंगी, मुश्किलात और मसाइब को सहना पड़ेगा, कोई आपको जो है फूलों के हार डालकर, फूलों की सेज पर जो है चलाया नहीं जाएगा, बल्कि ये कांटों भरी राह जो भी आगे चलेंगे उनके लिए कि इस बिन अलामा यकुलून, लोग जितनी बातें बनाएंगे उन सब के अला रग्म लोगों को जमकर काम करना चाहिए। ये पैगाम है सहाबा इकराम को भी और सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलने वाली उस उम्मत के लोगों को भी जो इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह ने कहा जमिए आप इनकी बातों में, इश्तियाल में न आइए, आप जो है कुबैदा खातिर ना हो, आप दिल बर्दाश्ता ना हो, काम करते जाइए। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए तो एक वाकया सुनाया अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। मैं इख्तिसार के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया सुना देता हूं ताकि मालूम हो कि अल्लाह ताला ने यह वाकया किस मसलहत से सुनाया है। इस वाकये को सुनाने का दो फायदा है। कुरैश को यह वाकया इसलिए सुनाया गया कि तुम्हारी क़यादत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सरवत क्या है? कुछ नहीं है। दाऊद को हमने जो दिया था, दाऊद अलैहिस्सलाम को, उसके आगे तुम्हारी क़यादत, तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारे टैलेंट्स, एबिलिटीज कुछ नहीं है जो उनको हमने दौलत दी, हुकूमत दी थी। लेकिन उस बंदे को देखो, वो खुदा की तरफ रुजू करने वाला था और तुम खुदा से भागने वाले लोग हो, वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाने वाला था और तुम खुदा के सामने अकड़ने वाले लोग हो, तो इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। अल्लाह के रसूल को इसलिए सुनाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सल्तनत अता की थी, लेकिन वो इतने प्यारे नबी थे कि लोग उनकी दिल आजारी करते थे, उसके बावजूद जो है वो तहम्मुल से काम लेते थे, सब्र से काम लेते थे, दरगुजर से काम लेते थे। ऐ रसूल, तुमको भी ऐसा ही बनना चाहिए। और ता क़यामत जो दाई गुरु है उसको इसमें पैगाम दिया गया। वज़कुर अब्दना दाऊद अल आईदी इन्नहु अव्वाब, तुम दाऊद का किस्सा सुनाओ, जिक्र करो, दोनों के लिए, आपके लिए भी इसमें नसीहत है और उनके लिए भी इसमें नसीहत है, उन दोनों के लिए इस वाक्य को सुनाओ। ज़ल आईदी इन्नहु अव्वाब, हमारा वो बंदा बड़ी कुव्वतों वाला आदमी था। ज़ल आईदी का मतलब बड़ी कुव्वत वाला, पावरफुल आदमी था। और इन्नहु अव्वाब, लेकिन अपनी कुव्वत, अपने इख्तदार के साथ साथ वो अव्वाब था, उसके अंदर अव्वाबियत थी, खुदा की तरफ रुजू करना और आहोजारी करना, गिरियाजारी करना, नर्म दिली, रुजू करना खुदा की तरफ, ये दो सिफात का जिक्र आया। आज के हुक्मरानों के लिए भी, दुनिया में जहां जहां जिसको जितनी भी जितना भी इख्तदार मिले, पूरे मुल्क का नहीं, पूरी रियासत का नहीं, पूरे स्टेट का नहीं, जितना भी इख्तदार मिले आदमी को, तो अल्लाह ताला ने इसमें बताया कि आदमी को पावरफुल भी होना चाहिए तभी वो काम चल सकता है, उसके साथ साथ वो अव्वाब होना चाहिए, खुदा की तरफ रुजू करने वाला, गिरियाजारी करने वाला, नरम रवैया वाला, और उसके अंदर मुनीबियत होनी चाहिए। ये दो सिफात हर हुक्मरान के अंदर होनी चाहिए। कहा कि एक तो कुव्वत वाले, दूसरा अव्वाब है यानी खुदा की तरफ रुजू करने वाले। इन दोनों सिफात का एक्सप्लेनेशन अल्लाह ताला ने दिया। पहले तो वो खुदा की तरफ कैसे रुजू करते थे उसका जिक्र आया। याद होगा आप लोगों को, गुज़िश्ता साल सूरह सबा में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र आया, उससे पैवास्ता साल सूरह अंबिया में भी तफसीली जिक्र आया। इसलिए आपके सामने मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूं, इख्तिसार के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा अर्ज कर रहा हूं। कहा इन्ना सक्करनल जिबाला माहो युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, حضرت داؤد علیہ السلام دشت و جبل میں چلے جاتے تھے اور وہ زبور کے جو منظوم ترانے تھے، جو نغمے تھے، وہ بڑی خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے تھے. ایسا پڑھتے تھے، اتنے پیارے انداز سے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے تھے جنگل و بیابان میں جا کر. تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ منظوم ترانے پڑھتے تھے، زبور کی آیتوں کو پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، تو وہ اکیلے نہیں تھے، ساری کائنات ان کے ساتھ مل جاتی تھی اور دشت و جبل گونج اٹھتے تھے، پہاڑ گویا کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے. یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اس سے پہلے میں ہم نے دیکھا قرآن مجید کی آیت میں یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی، ہم نہیں جانتے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں وہ تاثیر تھی کہ آپ جب پڑھتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پہاڑ کی تسبیح کو آپ سنتے بھی تھے. ایک تو یہ کہ وواب تھے، خدا کی طرف کیسے رجوع کرتے تھے، وقت کے بادشاہ تھے، لیکن جنگل و بیابان میں جا کر اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرتے اتنے پیارے انداز سے کہ سارے پہاڑ اور پہاڑوں کا سلسلہ ان کا ساتھ دیتے. اور یہ معاملہ کبھی کبھی نہیں بلکہ صبح شام کرتے تھے، بالعشی والاشراق، کبھی شام میں کرتے تو کبھی صبح میں تسبیح کے لیے چلے جاتے اور پہاڑ ان کا ساتھ دیتے. پھر قرآن نے الفاظ جو استعمال کیے اس میں دیکھے، وہ تیر محشورا، اور پرند جھنڈ کے جھنڈ آ کر جمع ہو جاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حمد گاتے تو پرندے مختلف جگہ سے اڑ اڑ کر آتے اور جھنڈ کے جھنڈ جمع ہو جاتے، گویا کہ ایک اجتماعی طور پر ذکر ہو رہا ہے، ایک محفل سج گئی ہے. خود حضرت داؤد اکیلے نہیں ہے، ساری کائنات ساتھ دے رہی ہے، پرند چرند شجر حجر سب آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے، کل اللہ اواب، یہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، پہاڑ بھی پرندے بھی جھنڈ کے جھنڈ جو آ کر جمع ہو جاتے اور حضرت داؤد سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے. گویا کہ وہ اکیلے رجوع کرنے والے نہیں تھے، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی اور دیگر مخلوق کو بھی خدا کی طرف رجوع کراتے تھے. یہ نبی کا ایک کام ہے کہ وہ عام لوگوں کو بھی اور بالخصوص جو حضرت داؤد کا یہ خاص ان کا وصف ہے کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی جو ہے ساتھ دیتے تھے اور حمد گاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اواب تھے وہ، پہلی بات تو اواب تھے یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے والے، اور دوسری بات یہ کہ وہ قوت والے تھے، اس کا ذکر آ رہا ہے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مملکت اور مستحکم ملک عطا کیا تھا. ایسا نہیں کہ مختلف الائنسز کے ساتھ حکومت قائم ہو اور انسٹیبل گورنمنٹ ہو اور مختلف لوگوں کے ڈکٹیشن پر حکومت چلتی ہو، ایسی حکومت نہیں تھی. دوسروں کے رحم و کرم پر چلنے والی حکومت، مستحکم حکومت ہم نے حضرت داؤد کو عطا کی تھی. یہ گویا کہ اچھی حکومتوں کے اوصاف میں سے ایک وصف بھی ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ اور پاورفل ہو اور وہ مستحکم ہو. دوسری چیز ہے کہ وہ آتیناہ الحکمہ، حکمرانوں کو حکمت ہونی چاہیے. آج سب سے بڑا فقدان ہمارے حکمرانوں کا حکمت سے خالی ہونا ہے، ان کے پاس حکمت نہیں ہے، معاملے کو کیسے ٹیکل کیا جائے انہیں معلوم نہیں ہے. تو حضرت داؤد وہ تھے جو قوت والے تھے لیکن حکمت کے ساتھ کام کرتے تھے، حکمت کا نور تھا. تیسری صفت یہ کہ وہ فصل الخطاب، فیصلوں کو بہتر طور پر کرنا اور جو پرابلمس آتے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کی کیپیسٹی، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کو وہ فصل الخطاب کہا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ خطابت کی صلاحیت، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ خطابت کی صلاحیت مراد نہیں ہے بلکہ معاملات کو سمجھنا اور معاملات کا فیصلہ کرنا. ہندوستان کا معاملہ دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، آسام کا مسئلہ ہے، بوڈو کا مسئلہ ہے، ویرپن کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، لیکن کسی حکمران کی بس کی بات نہیں کہ ان مسائل کو سالو کر سکے. کیوں؟ وہ صفت موجود نہیں ہے. فصل الخطاب، مسائل کو سمجھنا اور مسائل کو حل کرنا، حکمت ہو تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ سب خالی ذہن کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے وہ بادشاہ بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا، میں مختصر عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حل عطا کا نبع الخصم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دو فریق جھگڑا جن لوگوں کے درمیان تھا وہ پہنچے اس تصور المحراب. حضرت داؤد علیہ السلام کا محل تھا، وہ بادشاہ تھے اور اس میں ان کے اوقات تھے عبادت کے اوقات. اس وقت میں محل میں مطلب حکومت کے ایوان میں نہیں، گھر میں پہنچے اور پرائیویٹ ٹائم میں جبکہ وہ عبادت میں مشغول تھے، سیدھے دروازے سے آئے تو پہرے داروں نے اجازت نہیں دی. تو دو فریق جن کے درمیان جھگڑا تھا وہ محل میں کسی کمپاؤنڈ کو پھلانگ کر کود کر آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے اچانک آ کر موجود ہو گئے. اس دخل والا داؤدا ففز یامین ہوں قالوا لا تخف، حضرت داؤد اچانک تھوڑا سا گھبرائے کہ اس محل کے اندر جبکہ وہ عبادت میں مشغول ہیں اچانک دو آدمی کدھر سے آ گئے، جبکہ پہرے داروں نے تو اجازت نہیں دی ہوگی. دو لوگ آئے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا قسمانی بغا، بعضنا لا بعض، ہم دونوں فریق ہیں، جھگڑا جن کے درمیان موجود ہے، فحکم بیننا بالحق، اور بڑی درستی کے ساتھ بڑے سخت معاملے کے ساتھ گفتگو کی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. یہ اس لیے اللہ نے سنایا کہ وہ کتنا حلم والے تھے، کتنا تحمل سے وہ کام لیتے تھے. عوام کے کام میں جو لوگ اتریں گے ان کو دل برداشت کی قبول کرنا پڑے گا، ان کے دلوں کو چکنا چور کیا جائے گا، ان کے عزتوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کے جذبات پر حملے ہوتے ہیں، ان کے پرائیویٹ ٹائم کو لوگ کھا جاتے ہیں، یہ سب ہوگا. لیکن پبلک افیئر میں جو آئے گا اسے صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ میسج اس میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد کے سامنے نہ صرف یہ کہ پھلان کر آئے، بلکہ آ کر اتنی سختی سے انہوں نے گفتگو کی، کہا کہ ہمارا فیصلہ چکائیے اور حق کے ساتھ ہمارا فیصلہ کیجئے. ولا تشتد وحدینا الى سوا الصراط، بے انصافی نہ کیجئے. داؤد حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ بے انصافی نہ کیجئے، حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے. گویا کہ گفتگو کی تو بڑے نازیبہ طریقے سے، ناشائستہ طریقے سے گفتگو کی، لیکن حضرت داؤد نے صبر کیا، برداشت کیا، چونکہ ان کو ایک بہت بڑا کام کرنا تھا دنیا میں. انسانوں کی اصلاح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جھنجھلاہٹ کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا، صبر سے، تحمل سے، عفو درگزر سے، محبت سے ہی یہ کام ہوتا ہے. تو کہا کہ آنے کے بعد اس نے کہا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اور ہم دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ یہ کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، بکریاں، 99 دمبیاں یہ رکھتا ہے، میرے پاس ایک دمبی موجود ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنی 99 دمبیوں کے ساتھ میری ایک دمبی کو بھی شامل کر لے. اور چونکہ کہا وعزنی فی الخطاب، یہ زور آور آدمی ہے، زبان آور آدمی ہے، مالدار آدمی، اس کے ساتھ حوالی موالی ہوتے ہیں، چمچے ہوتے ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. وعزنی فی الخطاب، یہ پیسہ والا آدمی، یہ مال و دولت والا آدمی جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس نے مجھے دبا لیا اپنی بات میں، گفتگو میں، اور مجھے چاہتا ہے کہ وہ ایک دمبی سے بھی میں دستبردار ہو جاؤں، وہ بھی اسے دے دوں، تاکہ 99 کے ساتھ ملا کر یہ 100 پورا کرنا چاہتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کا سنا، اس کے بعد کہا کہ قال لقد ظلمک بسؤال نیجتک الى نیاجہ، کہا کہ جو 99 دمبیاں والا ہے وہ ظالم ہے، اس نے غلطی کی. اور حضرت داؤد نے کہا وان کثیر من الخلطاء، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مال کی حوث ایسی ہوتی ہے کہ جس کے پاس 99 ہو وہ ایک پر رحم نہیں کرتا، وہ ایک جس کے پاس ہے اس سے بھی چھین لیتا ہے. یہی دنیا میں ہوتا ہے، مالدار مالدار سے مالدار ترین بنتا ہے، اور غریب غریب سے غریب ترین بنتا چلا جاتا ہے. تو حضرت داؤد نے کہا کہ یہی عام طریقہ ہے کہ جن کو تھوڑا سا اقتدار، جن کو تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی ثروت ملتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا اور خون چوس لیں، اکثر ایسا ہی دنیا میں ہوتا ہے. فیصلہ صادر کیا، لیکن یہ فیصلہ جب صادر کیا تو ان کے دل میں ایک بات آئی، وہ بات کیا ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے، بہت ہنگامہ لوگوں نے مچا رکھا ہے. آپ کو دلچسپی ہو تو تفصیل سے کتابیں پڑھیں، معرف القرآن، تفہیم القرآن اور مختلف تفاسیر پڑھیں، بہت سی باتیں لوگوں نے لکھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے یہاں سجدے میں گر گئے، اور فوراً انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ نے میری آزمائش کی ہے، انہوں نے استغفار کیا. اب یہ کیا معاملہ ہوا کہ جب دو لوگ آئے، دونوں کے درمیان جھگڑا تھا، تو اس کا فیصلہ صادر تو کیا، لیکن فوراً ان کے دل میں ایک بات آئی کہ مجھ سے بھی شاید کوئی، اب الفاظ میں محتاط استعمال کرتا ہوں، کہ معرف القرآن میں لفظ استعمال ہوئے لغزش، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی لغزش کا لفظ استعمال کیا ہے، بعض لوگوں نے کمزوری کا لفظ استعمال کیا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں جب انہوں نے فیصلہ دیا تو صرف فیصلہ نہیں سنایا، اس فیصلے کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا. یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ مومن بندوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کو جو نصیحت نہیں کرتے، اس کے روشنی میں خود اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں. تو ان سے کوئی ایسا واقعہ درپیش ہوا تھا، کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے محسوس کیا کہ میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا محتاج ہوں. اب وہ کیا تھا، اس پر علماء نے لکھا ہے، اس پر مجھے زیادہ اطمینان نہیں ہے. اطمینان جس بات پر ہوا وہ امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا، وہ اللہ کے درمیان اور حضرت داؤد کے درمیان ایک راز ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے. بہت اچھی توجہ امین صاحب کی، بعض لوگوں نے جو تفسیر میں لکھا ہے اتنی غلط باتیں ہیں کہ دل اس کو اطمینان نہیں قبول نہیں کرتا. امین صاحب نے لکھا کہ ہو سکتا ہے حضرت داؤد ایک حکمران تھے، اور عام حکمران تو اپنے محل کی تعمیر کے لیے، روڈ ایکسپینشن کے لیے دیگر لوگوں کی ملکیت کو چھین لیتے ہیں، قبضے میں لے لیتے ہیں، بلڈوزر چلا دیتے ہیں، جو ریٹ چاہے وہ ریٹ لگا کر لے لیتے ہیں، عام ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کسی روڈ کے ایکسپینشن وغیرہ کے لیے یہ خواہش کی ہوگی کہ بعض گویا کہ پراپرٹیز کو جو ہے وہ کیپچر کریں، قبضے میں لے لیں تاکہ حکومت اور عوام کے کام کے لیے ہو. لیکن فوراً جب یہ فیصلہ دیا تو ان کو یاد آیا کہ 99 دمبیاں والا جس طرح سے ایک دمبی والے پر ظلم کرتا ہے، اس طرح سے حکومت کے کارندوں کو یہ نہیں چاہیے کہ فلاح و بہبود ہی کے کام کے لیے صحیح، لیکن لوگوں کی ملکیت کو جبر کے ساتھ قبضے میں لے لیا جائے، شاید یہ مناسب نہیں. اس طرح سے حضرت داؤد نے سوچا اور فوراً استغفار کیا، کوئی غلطی کا صدور نہیں ہوا، کوئی کمزوری نہیں ہوئی، صرف یہ تھا کہ فلاح و بہبود کے کام کے سلسلے میں بعض پراپرٹیز کو جو اپنے قبضے میں لینا تھا اس کا یہ بھی ترک کر دیا، خواہش کی تھی اس خواہش کو انہوں نے ترک کر دیا. فاستغفر ربہ خر راکع واناب، فوراً یہ ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے رکوع کیا. راکع، خر راکع کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ظاہری طور پر رکوع کرنا، سجدہ کرنا. وہ اناب ہے دل کی طرف سے بھی انہوں نے رجوع کیا. فغفرنا لہ ذالک، ہم نے اسے معاف کر دیا، ہم نے اس کی مغفرت کر دی. وان لہ عندنا لزلفا وحسن مآب، بلا شبہ ہمارے ہاں وہ مقرب بندوں میں سے، ہم نے اسے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. اور ہم نے داؤد کو حکم دیا تھا، یا داؤدا انا جعلنا کا خلیفہ، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، خواہشات کی اتباع نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر شدید عذاب نازل کرے گا. اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کو بھول گئے ہوتے ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اے داؤد تم کو یہ چاہیے کہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. کل حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، اس میں بھی بعض اختلافی امور ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی میں بہتر طور پر مختلف تفاسیر کو ریفر کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا زیادہ متوازن نقطہ نظر ہے. تو اس طرح سے کل حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اس کے بعد بعض جنت اور جہنم کے مناظر بھی ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کے لیے تسلی کا پہلو بھی آئے گا. انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمیں سمجھ کر فہم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك